أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سورہ روم کی یہ آخری آیات ہیں اور اس رکوع کے اوپر یہ سورہ روم ختم ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں بنایا، یعنی جب تم پیدا ہوئے تو کمزور تھے. جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ جب بچے کو پیدا فرماتے ہیں، بچہ بہت چھوٹا، بڑا کمزور، بڑا ناتمام ہوتا ہے، پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس میں طاقت آنے لگتی ہے، ٹھوس غذائیں کھانے لگتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر بھاگنے لگتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کو ناتوانی اور کمزوری کے بعد قوت دیتے ہیں، جوانی کی اس کے اندر ایک طاقت آتی ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ، پھر اللہ تعالیٰ بناتے ہیں طاقت کے بعد، یعنی جوانی جب آتی ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے انسان کی جوانی کا، اس جوانی کے بعد پھر انسان کیا ہوتا ہے، پھر اجڑ عمری میں آتا ہے، پھر کمزوری میں آتا ہے، پھر بڑھاپے میں آتا ہے. فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبة، پھر اس جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر کمزوری آنے لگتی ہے، اور شیبا بال سفید ہونے لگتے ہیں، انسان کی عمر ڈھلنے لگتی ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، وہ مالک ہیں ہر چیز کے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ اللہ خوب اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں. القدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز کے اوپر اللہ قادر. یہاں انسان کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بیان کیا کہ تم دیکھو اللہ کے حکموں کو مانتے نہیں، اور انسان کو سبق یہ دیا گیا کہ اپنی حقیقت پر تو غور کرو، تمہاری حقیقت ہے کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بتائی. حقیقت انسان کی یہ ہے کہ انسان چھوٹا تھا, بغیر کسی, پیدا تو اللہ نے کیا, کسی انسان کی طاقت تو نہیں ہے پیدا کرنا. پھر تخلیق کا اللہ نے جو ایک نظام رکھا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا فرماتے ہیں, اور اس نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں, یہ سب قدرت کامل اللہ کی ہے, کسی انسان کا دخل نہیں. پھر وہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پیدا ہونے سے پہلے قرآن پاک نے اس کے مراحل بتائے کہ وہ پہلے پانی کی ایک بوند ہوتی ہے, پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ نطفہ بنتا ہے, پھر وہ رحم مادر میں آتا ہے, پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس خون کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا فرماتے ہیں, پھر ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتے ہیں, پھر اس میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں, روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرتے ہیں. تو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, کمزور, ناتواں, ماں باپ کے رحم و کرم پر, دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے, کوئی اس کا اپنا بس نہیں چلتا. پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے, بڑا ہونے لگتا ہے, یہاں تک کہ اب وہ جوان ہو جاتا ہے. اب جب جوان ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ من اشد منا قوة, کون میرے سے بڑا طاقتور ہے بتاؤ تو صحیح, طاقت تو میرے پاس ہے, میں نوجوان ہوں, میں یوں کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں اس کا ایسا کر دوں گا. اب وہ بڑی بڑی بڑکیاں مارتا ہے. پھر اس کو دولت مل جائے تو ساتھ ان میں آسمان پر دماغ پہنچ جاتا ہے. اس کو کوئی عہدہ مل گیا تو انسان آپے سے باہر ہو گیا. کوئی شہرت مل گئی تو آدمی دوسروں پر ظلم کھانے لگ جاتا ہے. کسی کو عہدہ, کسی کو دولت, کسی کو منصب مل گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب ہمیشہ میرے پاس یہ چیزیں رہیں گی, کبھی ختم نہیں ہوں گی, اور کبھی اس کے ساتھ برا کرے گا, کبھی اس کا اس سے انتقام لے گا, کبھی اس سے لڑے گا, کبھی اس کے ساتھ کچھ کرے گا. اسی میں بڑھاپا آنے لگ جاتا ہے, پھر کمزوری آنے لگ جاتی ہے, پھر بڑھاپا آتا ہے, ختم ہو جاتا ہے انسان. 60-70 سال اگر اللہ نے جتنی مدت اس کی رکھی, لیکن ایک اوسط عرض کر رہا ہوں, 60-70 سال کے درمیان جیسا رکھے تماشا انسان کا چلتا, اسی میں اس کو جو جوہر دکھانے اپنے دکھا لے, اللہ کی ماننی اللہ کی مان لے, اللہ کی نافرمانیاں کرنی اللہ کی نافرمانیاں کر لے, اپنے طاقت کے نشے میں, اپنی جوانی کے نشے میں, اپنی دولت کے نشے میں وہ کسی دوسرے کا کبھی کچھ بگاڑنے لگتا ہے, کسی دوسرے کا کوئی خراب کرنے لگتا ہے. تو چلو اپنے اپنے کرتب دکھا رہا ہے انسان, اپنے اپنے جوہر دکھا رہا ہے انسان, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ خیال کرو کہ تمہاری طاقت کے زمانے سے پہلے بھی تم کمزور تھے, بعد میں بھی تم کمزور ہو. ہر انسان دو کمزوریوں کے درمیان ہے, ایک جوانی سے پہلے کی کمزوری جب وہ بچہ تھا, ہر ہر قدم پہ اپنی ماں کا, ماں باپ کا محتاج, بڑوں کا محتاج, اور جب بڑھاپے میں آیا تو بھی اب دوسروں کا محتاج. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خاکہ پیش کیا کہ خاکہ انسان کے وجود کا یہ ہے. آپ اگر پہلے مرحلے سے انسان کو دیکھیں, جب سے وہ پیدا نہیں ہوا, اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اس وقت سے لے کر مرنے تک کا یہ مرحلہ ہے انسان کا. اس پورے مرحلے میں انسان طاقتور کب ہوا؟ جوانی میں. لیکن کتنے عرصے جوانی ہے؟ مختصر سا زمانہ. باقی سارا زمانہ تو انسان دوسروں کا محتاج رہا ہے. پہلے ماں کا محتاج, باپ کا محتاج, بڑھاپے میں بھی دوسروں کا محتاج. طاقت کا زمانہ وہ تھوڑا سا زمانہ اس کا آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اس طاقت کے زمانے کو جب تمہارے پاس طاقت میں نے دی, جوانی کی طاقت دی, اس جوانی کی طاقت میں تم اپنے کمزور زمانے کو مت بھولنا. انسان کی فطرت بتلائی کہ انسان اپنے ماضی کو بھی بھول جاتا ہے, انسان اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتا ہے. انسان کی فطرت, جو وقت گزر گیا وہ بھی بھول گیا, جو وقت آنے والا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. اب انسان زمان حال کو یاد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمان حال میں ہو, اپنی جوانی میں ہو, اپنی طاقت میں ہو, تو اپنے ماضی کو مت بھولو, اپنے مستقبل کو مت بھولو. جو زمانہ کمزوری کا گزار کر آئے ہو اس زمانے کو بھولنا مت, اور جو زمانہ آنے والا ہے اس کو بھی مت بھولنا. اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس چند روزہ قوت کے زمانے میں اپنی پہلی کمزوری اور آنے والی کمزوری سے انسان کبھی غافل نہ ہو. بلکہ اپنی اس کمزوری کے مختلف درجات کو ہمیشہ سامنے رکھے، جن سے گزر کر یہ قوت اور شباب، جوانی اور طاقت کو یہ انسان پہنچا. اللہ اکبر. تو یہ انسان کا ایک اللہ نے خاکہ پیش کیا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ سب سے بڑی آزمائش انسان کے اوپر اس وقت آتی ہے جب انسان طاقت میں ہوتا، اپنی طاقت کو کہاں استعمال کرتا، اپنی طاقت کو وہ اللہ کی مان کر اور انسانوں کے ساتھ اف درگزر معافی کے ساتھ گزارتا ہے، یا بالکل مطلق الانان بے سروپا قسم کا، بے لگام قسم کا ایک انسان بن جاتا. انسان کو اللہ نے یہی درس دیا کہ تم اپنی حقیقت پر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ کوئی چیز دائمی نہیں ہے اس دنیا میں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. طاقت ہے، فنا ہونے والی ہے. کوئی آج بہت بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، فنا ہو جائے، کچھ دنوں بعد فنا ہو جائے. سب طاقتیں ختم ہونے والی ہیں، سارے لذتیں ختم ہونے والی ہیں. قرآن کریم، النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، اکثر ذکر حازم اللذات الموت. تم لوگ خوب زیادہ اکثر، تم لوگ بہت زیادہ یاد کیا کرو لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو. لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو تم خوب زیادہ یاد کیا کرو. اس لیے کہ انسان آپے سے باہر اس وقت ہوتا ہے، نافرمانیوں میں انسان اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے، تو انسان آپے سے باہر ہوتا ہے. جب جوان ہوتا ہے نا آدمی، تو وہ یوں کہتا ہے کہ من اشد منا قوة، میرے سے طاقتور کون آدمی ہو. کوئی کسی جماعت کا سربراہ بن گیا، کوئی کسی ادارے کا سربراہ بن گیا، کسی کے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی، کسی کے پاس شہرت آ گئی، کسی کو اللہ نے بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا خوبصورت جسم، بڑا خوبصورت پدکارڈ دے دیا، تو اس نے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، ظلم ڈھانے شروع کر دیے. یاد رکھیے، ظلم دوسرے پر، دوسرے کے ساتھ زیادتی، دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کی سزائیں وہ ہیں کہ دنیا میں انسان اس کی سزاؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا جب انسان کسی دوسرے پر ظلم کرتا. لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی مثالیں ہر دور میں بکھری پڑی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے، جو لوگ دوسروں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ ضرور ظلم کا نشانہ بنتے ہیں. مشہور جملہ ہے کہ من ظلم ظلم، جو انسان ظلم کرے گا اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا. آج ہمارے ہاں تجارت، کاروبار، ملازمت، ایک طریقہ دیکھیں نا، منفی سوچ اس کو کہتے ہیں. ایک طریقہ تجارت کا یہ کہ جی آپ مثبت طریقے سے تجارت کریں اور کمائیں، آپ بھی کمائیں دوسروں کو بھی کمانے دیں. ایک ذہن میں طریقہ تجارت یہ ہے کہ نہیں، خود کماؤ لیکن اس طرح کماؤ کہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے کماؤ، اس کی روزی پر لات مار کے کماؤ. یہ سوچ آج بہت سارے تاجروں کی ہوتی ہے، کما تو رہے لیکن اس طرح کرو کہ دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہو اپنے، دوسری پارٹیوں، یہی اسی فکر میں لگے رہیں گے. یاد رکھیے، آپ کسی کے سامنے پتھر رکھیں گے نا، آپ کے سامنے چٹان آ کے کھڑی ہوگی. یہ لکھ لیں یہ بات، آپ پتھر رکھیں گے دوسرے کے آگے، آپ کے سامنے چٹان آ کے کھڑی ہوگی. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ صرف آپ کو تو رب نہیں ہے، اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے. اللہ کو سب کو پالنا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے کہ تم دوسروں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنو. چنانچہ آپ دیکھیے، جو بڑے بڑے افسران آتے ہیں، بڑے بڑے ظالم جابر قسم کے لوگ آتے ہیں، کچھ دنوں تک اپنے کروں فر دکھلاتے ہیں، اس کے بعد خود کسی مشکل کا شکار ہو کے غائب ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے سربراہ گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے سلاطین گزرے، جو ظلم کے ماہر، جو قتل کرنے میں ان کو کوئی باک نہیں، لیکن کب تک، کب تک تک چلے گا یہ سلسلہ؟ کچھ دنوں بعد طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں کچھ دنوں بعد ان کا ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ بعد میں کسی کو نام بتاؤ تو نام بھی نہیں کوئی جانتا کہ ہے کون. یہ اللہ نے انسان کی قدرت کا طریقہ بتلایا, یہ اللہ نے انسان کی طاقت کا طریقہ بتلایا کہ دیکھو جب اللہ نے تم کو طاقت دی, اللہ نے تم کو قوت دی, اپنی قوت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ماضی کو یاد کرو کہ تم ایک کمزور انسان تھے, اپنے مستقبل کو یاد کرو کہ تم آگے جا کر بھی کمزور ہونے والے ہو, اس طریقے کی طاقت تمہاری رہے گی نہیں. انسان کو اس کی حقیقت کا خاکہ بتلایا. اور دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے انسان کے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں آدمی کا رویہ بہت بڑا عمل دخل رکھتا ہے اس کے مستقبل کی زندگی میں. آدمی کا کسی بھی انسان کا اگر اپنے چھوٹوں کے ساتھ رویہ محبت کا شفقت کا تعاون کا ہوتا ہے تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو ان کو اپنے چھوٹوں کا تعاون ملتا ہے. لیکن اگر انسان کا رویہ وہ تعاون کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ تشدد کا غصے کا رعب کا دبدبے کا ہوگا وہ آگے جا کر اپنے چھوٹوں کے تعاون سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح میں ان خواتین کو بھی کہتا ہوں جو خواتین اپنے بڑھاپے کو ادھیڑ عمری کو اچھا گزارنا چاہتی ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھے, اپنی بہوؤں کے ساتھ, اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ. اگر وہ آج ان کو اپنی بیٹیاں بنا کر رکھیں گی اب بہوئیں بھی بیٹیاں بن کر رہیں گی اپنی ساس کے ساتھ, اس میں دونوں کا فائدہ ہے, دونوں کی راحت ہے. یہ ساس جو آج جس کا ہولڈ اپنے پورے گھر پر ہے یہ کچھ دنوں بعد نہیں ہوگا, اس لیے کہ بڑھاپا ہے, فیملیاں بڑی ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, حالات بدلتے ہیں. اگر رویے اچھے ہوں گے بہوئیں بھی ان کو اپنی ماں سمجھ کر رہیں گی, ان کے ساتھ تعاون کریں گی. کل جب ساس بڑھاپے کی حدود میں جائے گی تو ان کی بہوئیں ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں جیسا سلوک کریں گی. لیکن وہ ساس اگر معاشرے کی روایتی ساس بنتی ہے تو یاد رکھیے اپنا ہولڈ تو رہے گا لیکن اپنی بیٹیوں ان کی بہوئیں ان کی بیٹیاں بن کے نہیں رہیں گی. جس دن ان کی بہوؤں کو موقع ملے گا تو پھر ان کے لیے وسائل پیدا ہوں گے. میں یہ بات ہر جگہ ہے, یہ مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں, یہ مسئلہ مردوں کا بھی ہے, یہ مسئلہ عورتوں کا بھی ہے. اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ, اپنے نیچے لوگوں کے ساتھ, خواہ وہ بچے ہوں, خواہ وہ بہوئیں ہوں, خواہ وہ آپ کے سسرال کے لوگ ہوں, خواہ وہ میکے کے لوگ ہوں, سب کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہوگا. آپ یقین مانیے جب آپ کو ضرورت آئے گی, آپ کمزوری کو پہنچیں گے, آپ کو اپنے تمام سسرال تمام میکے کا تعاون ملے. یہ حقیقت ہے دنیا. اچھا کرو گے اچھا سامنے آئے گا, برا کرو گے برا سامنے آئے گا. یہ نہیں ہوتا کہ انسان ریتی کو بیچے گا تو سونا ملے گا, سونے کو بیچے گا تو سونا ملے گا. ہم لوگ اپنی وقت میں بڑے برے بن جاتے ہیں, بڑے تمترا, بڑا غصہ, بڑا یہ وہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کے تعاون سے محروم ہوتے ہیں, پھر بڑے شکایت کرتے پھرتے کہ جی بچے ہمارا خیال نہیں رکھ رہے. خیال رکھنا بچوں کا کام ضرور ہے لیکن بہت بڑا مسئلہ ان بڑوں کا اپنا ماضی کا بہیویئر, ماضی کا رویہ ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے. یہ تو دنیا ہے, یہاں تو آپ جیسا کرنا ایسا بھرنا ہے. وہ بہو کے روپ میں ہو, وہ ساس کے روپ میں ہو, وہ شوہر کے روپ میں ہو, وہ بیٹے کے روپ میں ہو, وہ سسر کے روپ میں ہو, ہر ایک کے ساتھ یہی مسئلہ ہے زندگی میں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قوت کے زمانے میں ظلم مت کرنا کسی کے اوپر, قوت کے زمانے میں اپنے ماضی کو مت بھولنا, اپنے مستقبل کو مت بھولنا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. ہم دنیا کی زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہیں, بہت اہمیت ہمارے ہاں. بچپن سے بچوں کو کہا جاتا ہے تم اپنا کیریئر بناؤ, اور اب جو زمانہ آ رہا ہے ایسا میٹیریلسٹک زمانہ ہے ہمارے یہاں کا کہ ہر چیز تعلق پیسے کی بنیاد پر چل رہا ہے. ہنسنا ہے تو پیسے کی بنیاد پر, رونا ہے تو پیسے کی بنیاد پر, ملنا ہے تو پیسے کی بنیاد پر, آنا جانا ہے تو پیسے کی بنیاد پر. ہر چیز میں دنیا, ہر چیز میں دنیا, ہر چیز میں دنیا, دنیا کا فائدہ, دنیا کا فائدہ, بھائی یہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن کریم میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عنوان سے بیان فرمایا، فرمایا کہ بمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان. پوری زندگی انسان کی، قرآن کریم نے اس مضمون کو اور بھی کئی جگہوں پر بیان فرمایا کہ پوری زندگی انسان کی جب آخرت میں پہنچے گا تو وہ یوں کہے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں تھوڑی دیر رہا ہوں، چند ساعتیں تو میں نے دنیا میں گزاری ہے، زیادہ تو میں رہا ہی نہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یوں تو آخرت میں جو ہوگا کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی کو خبر ہے، لیکن ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پوری ماضی کی زندگی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تو تھوڑی دیر کا کھیل تماشا تھا. فلانے واقعے کو 20 سال ہو گئے، آدمی حیران ہوتے 20 سال کیسے ہو گئے، یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے. اور 10 سال کی بات تو ایسا لگتی ہے کہ کل کی بات ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا تو اتنے اس بات کو اتنے سال گزر گئے، اتنے زمانہ گزرا ہوا زمانہ ہمیں تھوڑے تھوڑا سا معلوم ہوگا. تو یہی معاملہ آخرت میں جا کر ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی کیا کیا تھا، کہیں گے اللہ میں تو دنیا میں ٹھہرا ہی نہیں، میں ٹھہرا کتنی دیر تھا دنیا میں. پوری دنیا کی زندگی اس کو کیسے معلوم ہوگی؟ بہت تھوڑی دیر کی معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم گناہگار لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں رہے ہی نہیں. یہاں دو ترجمے کی حضرات مفسرین نے کہ ان کو جب کافر لوگ گناہگار لوگ مریں گے تو ان کو دنیا کی زندگی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، وہ اچھی لگے گی، اور عالم برزخ میں جتنی دیر ٹھہریں گے. دیکھیں تین مرحلے ہیں، ایک دنیا، دنیا سے موت کے بعد انتقال کے بعد جنت اور دوزخ میں جانے سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے جو قیام ہمارا ہوگا یہ عالم برزخ ہے. جتنے انسان ہمارے اب تک دنیا سے جا چکے وہ ابھی عالم برزخ میں ہیں، انتظار گاہ میں ہیں، وہاں ٹھہرے ہوئے. جب سے دنیا بنی جتنے انسان دنیا میں مرے کھپے وہ سب عالم برزخ میں جمع. یہ دوسرا عالم ہے. تیسرا عالم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اہل جنت جنت میں جائیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں جائیں گے. یہ اب یہ معاملہ یہاں پہ جا کے ختم ہوگا. تو یہاں حضرات مفسرین نے اس کا ترجمہ دو طریقوں سے کیا. فرمایا کہ کافر لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو کہیں گے کہ ہم تو تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، اب ہمیں عالم برزخ میں چلے گئے، ہم مر گئے، دنیا کی زندگی کیسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا. اور دوسرا ترجمہ بعض حضرات نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے ان کو کھڑا کریں گے، غیر مسلم گناہگار لوگوں کو یا غیر مسلموں کو، تو وہ مقام برزخ کے قیام کو کہیں گے کہ ہم تو یہاں تھوڑی دیر ٹھہرے. حالانکہ برزخ میں انسان بہت لمبی مدت ٹھہرے گا. دنیا میں عمریں کتنی ہیں؟ 60-70 سال. برزخ میں تو انسان ہو سکتا ہے 100 سال رکے، 1000 سال رکے. جن لوگوں کا انتقال 1000 سال پہلے ہوا آج وہ بھی برزخ میں ہے. آج جن لوگوں کا انتقال ہوا ہم نے بھی جنازہ پڑھا یہ بھی برزخ میں ہے. اب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کب لیں گے یہ تو اللہ ہی کو خبر ہے کہ وہ وقت آنا. اس میں 100 سال ہیں، اس میں 1000 سال ہیں، ہمیں نہیں پتا. تو جب ان کو حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو برزخ میں تھوڑی دیر ٹھہرے، اور دنیا کو بھی کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تھوڑی دیر ٹھہرے، کہ پورا وقت ان کو تھوڑی دیر کا معلوم ہوگا. کذالک کانوا یوفکون، اسی طرح دنیا میں وہ الٹے چلے جاتے ہیں، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کے بات کو مانتے نہیں، کبھی اپنی آخرت کو سامنے رکھتے نہیں، الٹے پھر رہے، ہر کام الٹا کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے. جتنا انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے. ایک بزرگ نے فرمایا، مثال اس کی اس طریقے سے دی کہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ آگے ہی آگے بھاگتی رہے گی. فرماتے تم چاہتے کہ وہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے، فرمایا کہ اس سے رخ موڑ لو اور پھر اس سے پیٹ پھیر کر بھاگو، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی. فرمایا جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ کا رخ پھیر کر چلو تو سایہ پیچھے پیچھے چلتا رہے گا. فرماتے ایسی دنیا. تو جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں پھر وہ ایک برائی پھر دوسری برائی پھر تیسری برائی، پھر سود میں آ گئے، پھر رشوت میں آ گئے، پھر جھوٹ پر آ گئے، پھر دھوکے پر آ گئے، ایک کے بعد سلسلہ، ایک کے بعد سلسلہ، سلسلہ چلتا رہتا. اس کو فرمایا کان کزالی کا کانو یو فکون، اسی طرح وہ دنیا میں الٹے پھرے جاتے تھے. یہ حقیقت میں انسان کا بیان ہے کہ ہم لوگ کتنی نمازیں ہم سے چھٹتی ہیں، کتنا ذکر ہم سے چھٹتا ہے، کتنا غلط کام ہم سے ہوتے ہیں، صرف دنیا کے چکر کے خاطر. میں پچھلے اتوار کو بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دنیا کو اتنی اہمیت دی کہ دنیا کے خاطر اپنا آرام، چین، سکون سب ختم کر کے ڈال دیا صرف دنیا کے حصول کے لیے. حالانکہ عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی ضرورت کے مطابق لے، باقی وقت سکون کا گزارے، راحت سے گزارے. آپ دیکھیں وہ انسان کتنی راحت ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں انسانوں کے کم آتی ہے. وقال الذین اوت العلم، فرمایا اہل علم نے، جب کافروں نے یوں کہا کہ ما لبثوا غیر ساعة، ہم تو دنیا میں تھوڑی دیر ٹھہرے، تو اہل علم نے کہا، اہل ایمان نے کہا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم تو دنیا میں ٹھہرے یا عالم برزخ میں ٹھہرے اللہ کی طے شدہ تقدیر کے مطابق. جتنا اللہ نے قیام جہاں رکھا تھا وہی اتنے دن تم رکے دنیا میں یا عالم برزخ میں، اس سے زیادہ تمہارا قیام نہ ہوا نہ اس سے کم ہوا. الى یوم البعث، تب تک تم رکے عالم برزخ میں دوبارہ اٹھائے جانے کے، جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. انسان قبروں سے کھڑے ہوں گے، اپنے عالم برزخ میں کھڑے ہوں گے، یہ دوبارہ بعث بعد الموت، موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا. اس وقت تک انسان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جتنا وقت برزخ میں گزرا، یہ سب اللہ کے طے شدہ حکم کے مطابق گزرا. نہ کسی کی موت جلدی آئی، نہ کسی کی دیر میں آئی. ایک موت انسان کی جو قبر میں آنے والی ہے، رات انسان کی قبر میں آنے والی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی رات وہ قبر سے باہر نہیں گزار سکتا. جتنے سانس اللہ نے انسان کے لکھے ہیں اتنے سانس انسان لے گا اس دنیا کے اندر. جتنا رزق اللہ نے کسی انسان کا لکھ دیا، کوئی انسان کی طاقت اس سے اس کا رزق کو نہیں چھین سکتی. یہ تو طے شدہ فیصلے. جتنی انسان کے دن ہیں وہ تو دن ہیں، کوئی نہ جلدی مرا نہ کوئی دیر میں مرا، ہر انسان اپنے وقت میں مرا، ہر انسان کی موت اپنے وقت پر ہے. جو رات آنی ہے وہ آنی ہے، بس دعا اس کی کرنی ہے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا وقت یہ عافیت کے ساتھ گزارے، سکون کے ساتھ گزارے، اور یہ دنیا ہماری آخرت کی تیاری کے لیے استعمال ہو، یہ دنیا ہماری آخرت کی بربادی کے لیے استعمال نہ ہو کہ پتہ چلا کہ دنیا تو مل گئی لیکن بربادی سارے دین اور ایمان کی لگ گئی. اللہ فرماتے وقال الذین اوت العلم لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اہل علم نے کہا، اہل ایمان نے کہا، تم لوگ تو دنیا میں ٹھہرے ایک اللہ کی تقدیر کے مطابق، اللہ کے طے شدہ حکم کے مطابق، الى یوم البعث، تب تک ٹھہرے جب تک کہ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. فہذا یوم فرمایا اللہ رب العزت نے، فہذا یوم البعث، اب یہ دن جو ہے تمہارے، یہ تمہارے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن ہیں، یعنی جب انسان پہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہ تمہارے اٹھائے جانے کا دن اب آ گیا. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، اس بات کو جانتے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے جب روز قیامت آئے گا تو کسی گناہگار کی کوئی معذرت قبول نہیں. وہاں درجات مختلف ہیں، بعض جگہوں پر بولنے کی اجازت نہیں، بعض جگہوں پر بولنے کی اجازت ہے لیکن جھوٹ کی اجازت نہیں. جھوٹ جیسے ہی کوئی بولے گا اس کو منہ بند کر دیے جائے گی، اور نہ کوئی اللہ سے جھوٹ بول سکتا، نہ کوئی فرشتوں سے جھوٹ بول سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا اور قبر میں پہنچے گا تو فرماتے ہیں کہ قبر میں پہنچتے ہی ابھی وہ اپنے جانے والوں کی آہٹ ہی سن رہا ہوگا جو دفنانے آئے تھے کہ کرامن کاتبین پہنچ جائیں گے، ملائکہ پہنچ جائیں گے اور اسے حساب کتاب لیں گے، پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ کہ تم کہ اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے. اہل ایمان جواب دیں گے اللہ ہے. پھر پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر یہ سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ مسلمان کہیں گے کہ یہ اللہ کا دین یہ ہے جو اللہ کا دین ہے کہ میں رسول پر اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں. جو کافر ہے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم بتاؤ اللہ کون ہے، تو ہا ہا لا ادری، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا کون. اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ وہ جو نبی تھے اللہ کے نبی آئے ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو وہ یوں کہے گا کہ دوسرے یہ کہتے تھے نبی ہیں تو میں بھی کہتا ہوں کہ نبی، یعنی مجھے نہیں پتا، ہاں ہاں لا ادری، یہ جملہ آتا ہے حدیث کے، ہاں ہاں یعنی افسوس، حیرت، پریشان، لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، جی مجھے کچھ نہیں پتا، اللہ کون ہے، اس کا رسول کون ہے، ایمان کیا ہے، رب کیا ہے، دین کیا ہے، کچھ نہیں پتا. یہ انسان کی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ آئے گا تو وہاں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے کہ جی جھوٹا جھوٹی بات کر دے؟ ان سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی، اللہ نے بتا دیا کہ کون کیا ہے کیسا ہے، وہ تو جانتے ہیں، اللہ رب العزت بھی جانتے ہیں، ملائکوں کو بھی اللہ نے علم دے دیا. اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب روز آخرت ہوگا، بعض بعد الموت ہوگی، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے سوال جواب کی مجلس ہوگی. فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی معذرت قبول نہیں فرمائے گا. کوئی یوں کہہ دے صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حدیث میں کیا لکھا ہے، وہاں یہ عذر بھی نہیں چلے گا کہ جہاں مولانا صاحب نے علماء نے ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں تھا کہ آج دنیا میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے پھرتے. کوئی معذرت قبول نہیں کہ میں نے گناہ کیوں کیا تھا، کفر کیوں اختیار کیا تھا، میں نے دین پر عمل کیوں نہیں کیا تھا، کچھ نہیں. فَيَوْمَئِذٍ اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، ان لوگوں کی معذرت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، کوئی موقع نہیں ہے. جو کرنا ہے دنیا میں ہے، بس ختم. اصل دارال امتحان دنیا ہے، اصل محنت کی جگہ دنیا ہے. جنت کے راستے اور دوزخ کے راستے دنیا سے نکلتے ہیں. جب انسان دنیا سے جب انسان کی موت آتی ہے اس کا رخ متعین ہو چکا ہوتا ہے کہ اس نے جنت کے راستے کو لیا دنیا سے یا دوزخ کے راستے کو لیا دنیا سے. اپنی آخرت کی ابدی زندگی جو ہماری آخرت کی آنی ہے، اس ابدی زندگی کی بنیاد دنیا ہے. دنیا سے نکل گیا اس کے بعد کون سے اولاد اور کون سے بچے اس کو پوچھیں گے؟ سب بھول بھال جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، وہ ورثہ بھی ختم ہو جاتے ہیں کچھ. کون اس کو ایصال ثواب کرے گا؟ کون اس کو پوچھے گا؟ جو کرنا خود ہی کرنا ہے آپ نے دنیا میں، اور ہم نے دنیا میں جو اپنی آخرت بنانی ہے بنانی ہے. کوئی اپنی دوزخ کو بنا رہا ہے، کوئی آخرت کو بنا رہا ہے، کوئی رشوتیں لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، دوسروں پہ ظلم ڈھا رہا ہے، دوسروں کا مال لوٹ رہا ہے، وہ اپنی دوزخ بنا رہا ہے. اور کوئی ہیں کہ وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی گزارا کر لیتے ہیں لیکن دین اور شریعت کو سب سے سامنے رکھتے ہیں. اصل چیز دنیا ہے، آخرت کی بنیاد دنیا ہے. دنیا جیسے گزارو گے ایسی آخرت بنے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہنچ کر کوئی انسان عذر خواہی کرے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا تھا، میں نے وہ گناہ اس لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نہیں سننی. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن نہیں کام دے گی ظالموں گناہگاروں کو ان کی عذر خواہی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ تم جا کر اللہ کو مناؤ. وہاں تو حساب کتاب ہوگا، یہ حساب ہوا جاؤ جنت میں، جاؤ دوزخ میں، یہ جنت میں گیا وہ دوزخ میں گیا، یہ سلسلہ چلے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما دے. ہم لوگ پڑھتے تو ہیں، سچی بات ہے، پڑھتے ہیں کلام پاک میں ان چیزوں کو، سنتے بھی ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں. انسان یاد اس وقت رکھتا ہے جب انسان اپنی مسجد سے جڑا رہے، قرآن پاک کو پڑھتا رہے، حدیث کو پڑھتا رہے، انسان کو یاد رہتی ہے کہ ہاں کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے. آدمی عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی دنیا کو اس طرح گزارے کہ اس کے سامنے آخرت رہے، وہ ہے عقل مند انسان. ورنہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنے تعلیم یافتہ، اتنے تعلیم یافتہ. میں کہتا ہوں کہ جو تعلیم یافتہ انسان ہے لیکن اپنی تعلیم سے اگر وہ اللہ کی حقانیت کو نہیں پہچان سکا، اپنی تعلیم سے وہ آخرت کی مراحل کو نہ سوچ سکا، تو اس کی تعلیم بیکار. آج آپ بڑے بڑے سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ماہر فلکیات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ خلاؤں پہ پہنچ گئے، وہ چاند پہ پہنچ گئے، وہ سمندر کی تہ میں اتر گئے. میں کہتا ہوں کہ کتنے زیادہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو قریب سے دیکھا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نظام میں کائنات خود بخود بن گیا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خود بخود بن گیا تھا؟ اس کا بنانے والا کوئی نہیں. اتنے قریب سے دیکھنے والا انسان, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی حقانیت کو نہیں پہچان سکا, اس کے باوجود وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک, سر سے لے کے پیر تک, انسان کی جسم میں اللہ نے کیسا خودکار ایک نظام بنایا ہوا ہے. ایک ایک چیز اللہ رب العزت کی پیدا کردہ وہ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں انسان اس کو بنانے بیٹھ جائے تو پتہ نہیں کتنے کارخانوں کے کارخانے لگ جائیں تو ایک چیز نہیں بنا سکتا. اس کے باوجود وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی خالق وحدہ لا شریک ہے, ان کا خالق شرک سے پاک ہے, وہ قابل اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرایا جائے. اس کا دین برحق, اس کی کتاب برحق, اس کی ذات وحدہ لا شریک, اس پر ان کا دین نہیں آتا. ہم یہاں کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ان کے کفر نے ان کو روک دیا, ان کے دلوں پر اللہ مہر لگ گئی جس کی وجہ سے حق ان کے دل پہ نہیں اترتا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں, ورنہ انسان قرآن کریم کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے انسان کی کایا پلٹ ہو جائے. حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے انسان کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے اللہ سے. کون شکایت کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شکایت کس سے کی جائے گی؟ اللہ سے. کن کی شکایت کی جائے گی؟ ان لوگوں کی شکایت کی جائے گی جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا, نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں, نہ تلاوت کرتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا, نہ پڑھتے تھے, پڑھتے بھی ہیں تو بے ڈھنگے طریقے سے, تجوید کے بغیر اور قاعدوں کے بغیر, بس جس طرح دل چاہا پڑھ لیا. یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کا بھی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. پھر اس کا مطلب ہے, اس کا مفہوم ہے, دنیا میں ہمیں کوئی خط لکھے, دنیا میں کوئی ہمیں ای میل کرے, کوئی ہمیں میسج بھیجے, ہم اس کے میسج کو, اس کو ای میل کو کھولے تک بھی نہیں, اور اس کو پتا چلے کہ اس آدمی نے میری ای میل کو پڑھا بھی نہیں, میرے خط کو اس نے کھولا بھی نہیں, وہ کتنا برا مناتا ہے کہ آپ نے میرا خط کھولنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی, آپ نے میری ای میل پڑھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. اور یہاں قرآن پاک رکھا ہوا ہے, سائنس ہم پڑھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہم پڑھ رہے ہیں, کمپیوٹر کو ہم سیکھ رہے ہیں, فلانی لینگویج ہمیں آنی چاہیے, جرمن ہمیں آنی چاہیے, انگلش ہمیں آنی چاہیے, اب نئی بلا نازل ہو رہی ہے چائنیز زبان کی, وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. ساری چیزیں سیکھ لو لیکن قرآن پاک نہ پڑھنا دو, اس کے مطلب سیکھنے کی کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ نے کیا خطاب فرمایا, اللہ نے کیا خطاب کیا. تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پھر ہماری شکایت ہی ہونی اور کیا ہونا, اور پھر ہدایت کہاں سے ملے گی, رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ منبع اور مرکز تو کلام پاک ہے, اللہ کی نازل کردہ یہ کتاب ہے, اس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہم نے ہر چیز کو قرآن کریم میں ہم نے جو ہے بیان کر دیا ہے انسانوں کے لیے اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالوں کو. وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ, فرمایا کہ اگر آپ لے کر آئیں اس قرآن پاک کے کسی آیت کو تو ضرور کافر لوگ یوں کہیں گے ان انتم الا مبتلون, تم لوگ تو جھوٹ بتاتے ہو, تم لوگ تو جھوٹ بولتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالت بتائی کہ ان کے سامنے جب قرآن پاک کی کوئی آیت سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تم لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے, جھوٹی بات ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو عقل نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے, علم نہیں رکھتے, جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سیکھتے نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تسلیم نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اب ان کو کوئی حق بات سمجھ میں نہیں آتی, اسی کفر کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. مہر لگانا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے, مہر لگانا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے, مہر لگانا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہوتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے مہر لگتی ہے, پھر کبھی کوئی حق بات کبھی سمجھ میں آتی نہیں, کبھی حق بات سمجھ میں نہیں آتی جب مہر لگ جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟
کبھی سنی نہیں اللہ کی بات. اللہ نے کوئی کیا حکم سنا تو اس پہ اعتراض کر دیا, اس کے اوپر جناب سب باتیں نکال دی, برا بھلا کہنا شروع کر دیا. پھر ایسے انسانوں کی بھی خیر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو ہماری نہ نماز کی ضرورت, اللہ کو نہ ہمارے روزوں کی ضرورت, اللہ کو نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت. نماز ہمارے اپنے فائدے کے لیے, روزے ہمارے اپنے فائدے کے لیے, ذکر اذکار اور دین پر چلنا ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کا کیا فائدہ ہے اس؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ ایک انسان حد سے زیادہ سرکشی کر رہا ہے, اس کے سر پہ ایسی مہر لگا دی, اس کو پھر کبھی حق بات سمجھ میں نہیں آتی, اسی کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے. میں جیسا عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, بڑے بڑے فلاسفر ہیں, جو اللہ کی قدرتوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں, قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں, لیکن دل میں نہیں اترتی قرآن پاک کی آیت. کیوں نہیں اترتی؟ نافرمانیوں کی وجہ سے, سرکشیوں کی وجہ سے. فصبر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون, اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو برداشت بے برداشت نہ کرنے پائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ کہیں ایسا نہ کر دیں کہ آپ کی برداشت ختم ہو جائے. ان کی حرکتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلتے تھے, اڑتے تھے کہ دیکھو ان کو میں اتنا سمجھاتا ہوں, اتنا میں ان کو بتاتا ہوں, لیکن یہ میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ اور بے یقین لوگ کہیں آپ کو برداشت سے باہر نہ کر دیں, آپ برداشت رکھیے. ان کافروں کی حرکتوں پر آپ صبر کیجئے, نقصان انہی کا ہوگا جو مانتے نہیں, نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے والا نہیں ہے. اسی پر میں اپنی بات اپنے ختم کرتا ہوں, یہ سورت بھی پوری ہو گئی. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب سر ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما, اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما, یہاں کی تنصیبات کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا ملک چاروں طرف سے سب خطرات میں اور نرغے میں گھرا ہوا ہے, یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, یہاں کے عوام کو حکام کو ہدایت نصیب فرما, ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. میرے کچھ عزیز بیمار ہیں, شیخ سولت علی صاحب ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ رب العزت شیخ سولت علی صاحب کو مکمل صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. یا رب کریم جو جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد.